الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت وقال علیہ الصلاۃ والسلام من مات فقد قامت قیامته او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے آج جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے موت. موت ایک اٹل حقیقت، کرنے کے اصل کام. قرآن حکیم میں یہ موضوع بالکل انہی الفاظ میں تین مرتبہ آیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، سورۃ الانبیاء، سورۃ العنکبوت. اس حقیقت کو رب کائنات نے تین مرتبہ بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی نفس جو اس دنیا میں آیا ہے موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، یعنی بالآخر اس پر موت آئے گی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو وہ دن قیامت کا دن، اس دن جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقط فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے چار باتیں ہیں جس کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. سب سے پہلے موت ہے کیا بنیادی طور پر، اس حقیقت کو ہم سمجھیں گے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے عقل مند آدمی کون ہے، سمجھدار آدمی کون ہے. تیسری بات، دنیا کی زندگی میں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بنیادی طور پر امتحان کی جگہ ہے. اور چوتھی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس امتحانی وقفے میں ہمارے پاس سب سے قیمتی ترین متاع جو ہے وہ وقت ہے، ٹائم ہے. انشاءاللہ اس وقت کی اہمیت پر بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے آئیے اس حقیقت کو سمجھیں، موت کسے کہتے ہیں. ہم عام طور پر موت کا یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ جسم اور جان اور روح کا جو تعلق ہے، جس کی بنیاد پر ایک زندگی ہے، حیات ہے، انسان فزیکلی ہوتا ہے، اس تعلق کا ختم ہو جانا، روح جہاں سے آئی تھی وہاں چلی جائے، اور جسم جہاں سے آیا تھا اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے. عام طور پر ہم اسے موت سمجھتے ہیں. انتقال کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا اسلامی اصطلاح میں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری روح منتقل ہو جاتی ہے. ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا, یہ نہیں کہتے ہیں وہ مر گیا. عام طور پر جو صحیح بہتر اصطلاح ہے انتقال ہو گیا. کیا معنی انتقال ہو گیا؟ ایڈریس لکھا ہوتا کسی کا, فلاں صاحب کا یہ ایڈریس ہے, میں دوسری جگہ رہتا تھا وہاں میرا نام ایک پوسٹل جو آیا وہاں انہوں نے بتایا کہ یہ صاحب یہاں سے منتقل ہو گئے, یعنی ان کا انتقال ہو گیا. تو گویا پہلے کہیں اور رہتے تھے پھر آپ کہیں اور چلے گئے. یہی تصور انتقال کا یا منتقل ہو جانے کا, ٹرانسفر ہو جانا. بالکل اسی طرح ہم اس دنیا کے باسی نہیں ہیں, ہم یہاں بھیجے گئے اور بالآخر ہم نے واپس جانا ہے, لوٹ کے واپس جانا ہے. بس اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. موت در حقیقت انتقال یا ٹرانسفر کا نام ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے یہ امتحان کے لیے, آزمائش کے لیے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اس فلسفے کو بھی بیان کرتا, اور امید ہے کہ سورہ ملک اکثر و بیشتر ہم میں سے لوگ اس کو پڑھتے ہوں گے. خاص طور پر رات گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ بڑی مشہور و معروف سورت ہے قرآن حکیم کی. سورہ یاسین, سورہ ملک, سورت الواقعہ, ان کی بڑی اہمیت اور فضیلت بھی آئی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ صورتیں شامل ہیں کہ آپ ان کی روزانہ تلاوت کرتے تھے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 اس فلسفے کو بیان کر رہی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انتہائی بابرکت ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیات, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انتہائی بابرکت ہے, جس کے ہاتھ میں کل اقتدار ہے, اختیار ہے, علی کل شیء قدیر ہے. اس اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا, تخلیق فرمایا. کیوں تخلیق فرمایا؟ لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں جانچے, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تاکہ وہ تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. کویا دوسری بات کیا واضح ہوئی کہ دنیا کی زندگی عمل کی جگہ ہے, امتحان کی جگہ ہے, جس کو اقبال نے کہا کہ کل جمے ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل, اختتام زندگی ہے یہ, شام زندگی, صبح دوام زندگی. تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویدا پہم دوا ہر دم جوائیں زندگی. تو زندگی تو ایک طویل سلسلہ ہے جس کا پہلا وقفہ, پہلا سٹاپ ہے یہ دنیا کی زندگی, جس کا اختتام ہم سمجھتے ہیں یہ موت ہے, جس کو ہم دی اینڈ کہتے ہیں. لیکن یہ موت اختتام نہیں ہے, یہ تو آغاز ہے. جیسے سیدنا حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ اس وقت سو رہے ہیں, جب موت آئے گی تو جاگیں گے. تو گویا موت تو اوپننگ ہوئی, آغاز ہوا اصل زندگی کا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, مشہور معروف حدیث ہے, تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. ہر جمعے میں ان باتوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسا, سمجھدار آدمی, کیس دانا, جینیس آدمی وہ ہے جو پہچانے اپنے نفس کو, نفس کی شرارتوں کو, نفس کے ورغلانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, شیطان اسی میں پھونکے مار مار کے انسان کو نافرمانی کی طرف لے کے جاتا. لہذا وہ شخص عقل مند ہے جو پہچانے اپنے نفس کو, جانے اس کی شرارتوں کو, کنٹرول کرے. وہ عمل لما بعد الموت, اور عمل کرے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی اہم نصیحت ہم سب کے لیے. وہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی, یہ امتحان ہے, اس کے بعد نتیجہ, اور نتیجے کے بعد ہے جو زندگی شروع ہونے والی. لہذا میرے بھائیوں یہ حقیقت قرآن حکیم بار بار بیان کرتا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے دیے جائیں گے. لیکن کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. ایک دن آئے گا جس دن دوبارہ قیام ہوگا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، رینائنسنس ہوگی، گویا نشت ثانیہ ہوگی. فمن زحزح عن النار، اور وہ دن جو قیامت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، اس دن اہم ترین اصول کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے. بڑا اہم نقطہ ہے، علماء نے بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ جو بچ گیا آگ سے، فرمایا جو بچا لیا گیا آگ سے. یہ ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز جیسے انگلش میں ہوتے ہیں، ایسے عربی میں بھی معروف اور مجھول کا صیغہ ہوتا ہے. لہذا مجھول میں فاعل محذوف ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا. لہذا فرمایا جو بچا لیا گیا آگ سے، کس نے بچایا؟ فاعل تو نہیں ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کون ہے بچانے والا. جو آگ سے بچا لیا گیا، بچانے والا وہ رب کائنات ہے، وہ یا اس کی رحمت ہوگی، فضل ہوگا، اس کی ستاریت اور غفاریت ساتھ ہوگی، تو ہم آگ سے بچ سکیں گے. تو فرمایا فمن زحزح عن النار، جو شخص بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنہ، اور وہی اصول، اور داخل کر دیا گیا جنت میں. یہ نہیں کہا داخل ہو گیا جنت میں، وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت نہیں مل رہی، یہ جنت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا جس کو چاہے وہ عطا فرمائے. وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقط فاز، تو وہ ہیں جو کہ شخص جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقط فاز. اور آخری اہم تر حقیقت یہ سمجھانے کے لیے بیان کر دی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکا. دھوکا کسے کہتے ہیں؟ دکھایا کچھ اور جائے، بیچ دیا کچھ اور جائے، دھوکا ہوتا ہے. دھوکے ہو جاتے ہیں انسان کو، کچھ اور دکھایا، کچھ اور بیچ دیا، سمجھا کچھ اور، ہوا کچھ اور. سراب کسے کہتے ہیں؟ دھوکا. آپ اگر گاڑی چلا رہے ہو، ٹیمپریچر زیادہ ہو، تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ سامنے پانی ہے، یہ آنکھیں بتا رہی ہوں گی کہ یہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوگا. آنکھوں کو یقین ہوگا کہ یہ پانی ہے، لیکن وہ کیوں ہوتا ہے؟ حرارت کی وجہ سے، بیکاز آف ٹیمپریچر، ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ پانی ہے، پانی نہیں ہوتا. جب ہم وہاں پہنچتے ہیں پانی نہیں. بالکل اسی طرح دنیا میں جو کچھ ہے، نظر آ رہا ہے نہیں، اور جو نظر نہیں آ رہا، سب سے بڑی حقیقت، ہمیں نظر نہیں آ رہی رب کائنات کو، ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا وہ ہی ہے، اور جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. بس یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان دھوکہ نہیں کھائے گا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. متاع سامان، غرور دھوکے کا. ایک اور لطیف نقطہ یہاں نو صرف نوٹ کرا دیتا ہوں. ایک ہوتا غرور، دھوکا، ایک لفظ ہے غرور. قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ غرور کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو، اور غرور کہتے ہیں دھوکے کو، پیش اور زبر کے فرق سے. سورہ حدید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ شیطان کیا کرتا ہے، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، سب سے بڑے دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے نام پر دھوکہ دیا. اللہ تعالی کی جو صفات تھی، رحمانیت کی، ستاریت کی، اس نے نمایاں کی، اور تم سے گناہ پر گناہ کرواتا رہا، تمہارا ٹائم ویسٹ کرواتا رہا، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اللہ کے نام پر تمہیں سب سے بڑے دھوکے باز شیطان نے دھوکہ دیا. آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان اور اس کے تمام تر چالوں سے محفوظ فرما دے. حقیقت تو یہی ہے کہ جس کو اللہ نے بچا لیا وہ بچے گا، کیونکہ شیطان کا مالک بھی کون ہے؟ شیطان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. تو پناہ کس کی پکڑنی چاہیے؟ اس رب کی جو تمام کائنات کا رب ہے. لہذا اللہ ہی سے پناہ مانگتے ہوئے اس دھوکے کی زندگی سے انسان بچ جائے اور کامیابی کی طرف چلتا جائے, اللہ کی رضا حاصل کر لے, یہ سب سے بڑی کامیابی. لہذا آج کی گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوا. ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں دوسرا لطیف نقطہ نوٹ کرتے چلیں کہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ چاہے انسان نیکی میں کتنا ہی اعلیٰ بڑھ جائے, نیک ترین انسان ہو جائے, انبیاء کرام, اولیاء اللہ, صحابہ کرام, یہ سارے کے سارے انسان ہی تھے, نیکی کا کلائمیکس کہہ لیجیے انبیاء کرام کو, پھر ان کے متبعین صحابہ ہوں, اولیاء اللہ ہوں, لیکن کیا ان کو موت نہیں آئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی میں شاید انتہائی آگے چلا جائے, یہ جو درمیانی وقفہ ہے موت کا, یہ آگے رہے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں, اور رحیق المختوم اگر ممکن ہو تو پڑھیے گا. آخری جو دن گزارے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں, جب آپ شدید تکلیف میں تھے, بخار شدید, سر میں آپ کے شدید تکلیف, یہاں تک کہ غشی تاری ہوتی تھی بار بار, اس وقت آپ نے یہ بات کہی تھی موت کی تکلیف ہے. البتہ نیک آدمی پر یہ موت کا وقفہ آسانی سے گزر جاتا ہے, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے لیے حدیث میں مثال آئی, وہ مثال بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. جیسے ایک مشکیزہ ہے پانی سے بھرا ہوا, اس مشکیزے میں جو پانی سے بھرا ہوا ہے اگر اس کو باندھ دیا جائے, سیل کر دیا جائے, اب اگر اس کو دبائیں آپ پریشر سے, تو ایک قطرہ پانی باہر آ کے گر جائے, اتنی تکلیف ہوگی ایک بندہ مومن کو, اس کی روح پرواز کر جائے, اس کی روح جو قبض کی جاتی ہے, بس اتنی تکلیف ہوگی, ہوگی ضرور, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں آسانی ہو جائے گی. تو دعا کریں اللہ پاک سے کہ یہ وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. اگر رب نے آسانی فرما دی تو مشکل سے مشکل مرحلہ آسان ہو جاتا. مجھے یاد آیا میرے ساتھ حج پر ایک ساتھی تھے, بزرگ, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی, وہ میں بہت سارے لوگوں سے شیئر کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. میں حج فلائٹ میں تھا, مجھ سے پوچھنے لگے آپ حج پہ جا رہے ہیں؟ خود بھی احرام باندھے ہوئے تھے, میں بھی احرام باندھا ہوں. میں نے کہا جی. کہنے لگے حج کرنا بہت آسان ہے اگر اللہ پاک چاہے. میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا کہہ رہے ہیں. حج انتہائی آسان ہے اگر اللہ پاک چاہے. لہذا بیٹا جب مشکل ہو حج میں تو دعا پڑھنا, ربی یسر ولا تو اسر وتمم بالخیر, اے میرے رب آسانی فرما, مشکل نہ فرما, اور اختتام بہتر طریقے سے فرما دے. اچھا, اتفاق کی بات یہ الحمدللہ یہ وہ دعا ہے کہ جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے جب ناظرہ شروع کروایا جاتا, کیونکہ قرآن پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے نسبتاً, تو ان کو یاد کروائی جاتی ہے ربی یسر, اے اللہ آسانی فرما, ولا تو اسر, مشکل نہ فرما, وتمم بالخیر, اور اختتام فرما دے بہترین طریقے پر. بہرحال اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ بزرگ نے دعا سکھائی, دو تین مقامات بڑے مشکل آئے تھے حج میں اور آتے ہیں. الحمدللہ یہ دعا پڑھتا گیا پڑھتا گیا, اللہ نے ایسے آسانیاں فرمائی کہ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو بہرحال دعا کی تاثیر ہے. عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو آسانی ہے موت کے وقت خاص طور پر, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا. لہذا اللہ یاد رہے, انسان قرآنی آیات پڑھ رہا ہو, کلمہ پڑھ رہا ہو, اللہ کی طرح متوجہ ہو, تو انشاءاللہ یہ موت کی تکلیف اس کو پتہ ہی نہیں چلے گی. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا نیک لوگوں کا کہ جب ان پر موت آتی ہے, فروح و ریحان و جنت نعیم, سورۃ الواقعہ میں اللہ پاک نے تین گروہوں کا تذکرہ کیا اور تینوں پر موت کا تذکرہ کیا گیا. پہلا گروہ انتہائی سابقون الاولون, بہت سبقت کر جانے والے نیکی کے کاموں میں. دوسرا اصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والے نیکوکار. تیسرا گروہ اصحاب الشمال, بدبخت, نافرمان, جہنم میں جانے والے. اور ان تینوں کی کیفیت اللہ پاک نے بیان فرمائی موت کی. لہذا جب نیک شخص پر موت آتی ہے, فاما, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ واقعہ میں بیان فرماتا ہے, تو اس پر بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ آسانی سے گویا اللہ پاک اس کی اس کیفیت کو گزار دیتا. فراوحن و ریحان و جنت نعیم, نعمتوں والا باغات ہیں جو اس کو دکھائے جاتے ہیں, مزید یہ کہ خوشبوؤں کے ساتھ اور جنت کے فرشتے آتے ہیں جو اس کی جان قبض کرنے یا روح قبض کرنے آتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرما دے. اس کے برعکس نافرمان تھا، ناشکرا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اس دوران موت آ گئی. خاص طور پر کوئی گناہ کبیرہ کر رہا تھا، یہ ذرا نوٹ کیجئے گا، گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہوں میں سے اگر خدا نہ خواستہ گناہ کرتے ہوئے موت آئے، یہ نافرمانی کی موت ہے. سب سے بڑا گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے لیے رب کائنات نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا، لیکن مشرک کی بخشش نہیں. لہذا خدا نہ خواستہ شرک کر رہا ہوں. نمبر دو، بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ حرام خوری، سود کھا رہا ہے، سود لے رہا ہے، سودی معاملات کر رہا ہے، رشوت دے رہا ہے یا لے رہا ہے. یہ ہمارے بڑے عام سے معاملات ہیں، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، یہ ہم سب کو یاد ہوگی. لیکن الا ماشاء اللہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے. تو بہرحال یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں حرام خوری، اور اس میں خاص طور پر سود. لہذا جائزہ لیں ہم سب اپنا اپنا کہ اس وقت اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں ہماری جان یا روح قبض کرنے کے لیے تو کیا ہم تیار ہیں. یہ سیلف اسسمنٹ کہلاتی ہے، تجزیہ کریں اپنے بارے میں. ابھی اگر میرا ایگزامینیشن میں پیپر چھین لیا جائے، بعض اوقات پیپر تین گھنٹے سے پہلے بھی تو چھین لیا جاتا ہے، تو ابھی اگر ہمارا پیپر چھین لیا جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، تو کیا ہم تیار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منہ دکھانے کے لیے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے. یہ ہے وہ جائزہ جو ہمیں ہر رات لینا چاہیے، ہر رات سونے سے پہلے جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں. تو ایک دن تو بہرحال مرنا ہی ہے، لیکن یہ موت، یہ نیند بھی جو ہے یہ موت کی بہن قرار دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. تو ذرا جائزہ تو لے لیں، مرنے جا رہے ہیں، صبح اٹھا ہی نہیں، راہ گھر کے باہر باہر ٹینٹ لگا ہوا ہو، تو بہرحال اس سے پہلے پہلے کہ موت آئے، حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو، جائزہ لیں. خاص طور پر اگر ہم نے کسی اور کا مال کھایا ہوا ہے اس کی رضا منزی کے بغیر، یہ حقوق العباد ہیں جو معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ شخص معاف نہ کرے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ذرا بیلنس شیٹ سالانہ کی بنیادوں پر، سالانہ بنیادوں کے بجائے روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اور خاص طور پر اس کا سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ رات کو جب سونے لگیں تو ذرا ٹھہر کر پانچ سات منٹ انالائز کریں، مراقبہ کریں، تجزیہ کریں اپنا کہ وقت کیسا گزارا. جو فرائض رب کائنات نے عائد کیے تھے وہ کیے، رب کی مرضی چلائی یا اپنی مرضی چلائی، اس کا ذرا تجزیہ کر لیں. اور خاص طور پر اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ نافرمانی کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو معافی مانگے. معافی مانگنا یہ اس وقت تک دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک موت کا فرشتہ نہ آ جائے. لہذا عقل مند آدمی وہ ہے کہ اس سے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ہلکا کر لے، مراد یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دے دے، ورنہ قیامت کے دن یہ حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہوگا جو بہت سخت ہوگا. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حوالے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، آخری گفتگو کروں گا. عقل مند آدمی وہ ہے جو نفس کو پہچانے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ کتنا ہے ہمارے پاس اس امتحان کا؟ دنیا میں عام طور پر جو امتحان ہوتے ہیں اس کے لیے تین گھنٹے، یا کیمبرج والے چار گھنٹے بھی دیتے ہیں، بعض بڑے پیپر ہوتے ہیں. گھنٹے منٹس میں بڑی آسانی سے تقسیم کیے جا سکتے ہیں، سیکنڈوں میں بھی. اور ایگزامینیشن ہال میں جب آپ پیپر دے رہے ہوتے ہیں اس وقت سب سے قیمتی ترین سے ہمارے پاس وقت ہوتی ہے، ٹائم. ود ان دا ٹائم ہم نے پورا کا پورا پیپر سالو کرنا ہے. اگر ہم ٹائم کے اندر وہ پیپر سالو نہیں کر سکے تو آپ چاہے کتنے بڑے عالم ہو، مفتی ہو، بڑے بڑے پی ایچ ڈی کر کے آئیں، پیپر میں اگر نہیں لکھا، پیپر میں نہیں لکھا تو نتیجہ تو پیپر کی بنیاد پر ہوگا، ریٹرن فارم میں جو چیز موجود ہے. لہذا میرے بھائیو، اب میری بات کو ذرا غور سے سنیے. رب کائنات نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے. عام طور پر ایوریج ایج جو اس امت کی ہے وہ 60 سے 70 سال ہے. ایوریج ایج ایک حدیث کے مطابق 60 سے 70 سال اس امت کی عمر ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون عمر 63 برس. پاکستانیوں کی اگر نکال لی جائے امت مسلمہ کے حوالے سے تو 65 سے 60 برس, 65 سے 66 برس, مردوں کی 65 برس اور عورتوں کی 66 برس, 1 سال زیادہ. بہرحال یہ بھی ایک 70 سال رکھ لیں. 70 سالوں کو گھنٹوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بڑی آسانی سے کچھ کمیونٹیز ایسی ہوتی ہیں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, کہ جو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ابھی آپ گھنٹے بتا سکتے ہیں. اتنے جلدی وہ کیلکولیشن کرتے ہیں, اس جگہ انویسٹمنٹ ہوگی, اتنا فائدہ, اتنا پروفٹ, یہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. میرے بھائی 70 سالوں میں کتنے گھنٹے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ 6 سے 7 لاکھ, 6 سے 7 لاکھ گھنٹے ہیں جو رب کائنات نے ہمیں دیے. وہاں 3 گھنٹے کا پیپر تھا, یہاں 6 سے 7 لاکھ گھنٹے ہیں جو کہ رب کائنات نے دیے. وقت وہاں بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہاں بھی ختم ہوگا, ہم چاہیں نہ چاہیں, بہرحال وقت ختم ہو جاتا. اچھا ایک اور تجزیہ ذرا لطیفہ ہے لیکن ہے بڑا دلچسپ. جب پیپر ہاتھ میں آتا ہے تو کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو الحمدللہ تیاری کر کے آئے تھے, کالج یونیورسٹی میں بھی پڑھا, پھر شام کو بھی پڑھا, سارے کانسیپٹ کلیئر الحمدللہ. جیسے پیپر ہاتھ میں آیا انہوں نے پیپر پڑھا پورا پورا کہ کیا کیا پوچھا گیا ہے, سوالات کتنے ہیں, کتنے نمبر کے ہیں, ٹائم ایلوکیشن, ٹائم الائنمنٹ, جو سب ان کو معلوم ہے. اور انہوں نے پیپر کا آغاز کر دیا اللہ کے نام سے. جو تیاری کر کے آتا میرے بھائیوں وہ کبھی اوپر سر اٹھا کے نہیں دیکھتا, کیونکہ وہ تیاری کر کے آیا ہے, اس کو معلوم ہے پیپر میں کیا آنے والا ہے اور بھرپور پیپر دیتا. پورے 3 گھنٹے بعد الحمدللہ جب وہ پیپر کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے بڑے اعتماد سے وہ ایگزامنر کو کاپی دے رہا ہوتا اور ایک سوال بھی کرتا ہے کہ اس امتحان کا نتیجہ کب آئے گا, کیونکہ بے چین ہوتا ہے کہ جلدی سے نتیجہ آئے, پیپر اچھا دیا ہے نا. لیکن میرے بھائیوں انہیں اسٹوڈینٹس, انہیں طلباء میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے وقت ضائع کیا کھیل کود میں, ورلڈ کپ کے میچز میں, فٹ بال میں, دنیا بھر کے چیزوں میں وقت ضائع کیا اور بالآخر پیپر شروع ہوا, گھڑی میں 9 بج رہے تھے لیکن پیپر ہاتھ ہی ساتھ ان کے چہرے پہ کیا بچ چکے ہیں, ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ گھڑی میں 9 بجے, ان کے چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں, کیونکہ معلوم ہے تیاری نہیں کی اور پوچھا وہ جو پڑھا ہی نہیں. میرے بھائیو بالکل یہی کیفیت قرآن حکیم بیان کرتا ہے موت کے وقت. کچھ چہرے ایسے ہوں گے موت کے وقت جو بڑے تر و تازہ ہوں گے, ان کو پتا ہے کہ موت تو امتحان کا گویا دی اینڈ نہیں ہے, اس کے بعد تو نتیجہ نکلے گا, رب سے ملاقات ہوگی, اپنے رب سے ملاقات ہوگی. ذرا تنہائی میں سوچئے گا, رب سے ملاقات کا متمنی ہے کوئی؟ رب پالنہار, مالک, پروردگار, جس نے پیدا کیا, جس نے تمام تر نعمتیں دی, اس سے ملاقات ہوگی موت کے بعد انشاءاللہ العزیز. فمن کانا یرجو لقاء ربی, جو ملنا چاہتا ہے اپنے رب سے, اللہ پاک فرماتا سورہ کہف میں, فمن کانا یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا, اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے, ولا یشرک بعبادت ربی احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں, خواہش ہے؟ بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے جو اللہ پاک سے ملنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس سے ملنا چاہتا. تو رب سے ملنے کی خواہش بھی تو لیکن ہوگی کب؟ ظاہری بات ہے موت کے بعد. تو موت تو تحفہ ہوا یا نہیں مومن کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انتہائی کیفیت طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی, شدید کیفیت میں تھے آپ, اور روتی تھیں, آئے میرے ابا جان. حضور نے قریب بلایا, آپ کے کان میں کچھ کہا, آپ پر وہ کیفیت جاتی نہیں جو کیفیت تھی. فرمایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام, میری بیٹی آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی دکھ نہیں آئے گا, گویا دکھ در تکلیف جتنی تھی وہ اس دنیا میں ختم, اب راحتیں ہی راحتیں ہیں. اور ایک اور بات فرمائی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی آ کر جنت میں. اور 6 مہینے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا، یہ بات آپ کے علم ہے. تو گویا دنیا میں تمام تر مشکلات کا اختتام ہے موت، لیکن بندہ مومن کے لیے راحتوں کا سامان ہے. موت کے وقت ہی الحمدللہ وہ کیفیات جیسے میں نے عرض کی، فرحون و ریحان و جنت و نعیم کی کیفیت تو خود قرآن بیان کر رہا، پھر قبر میں بھی آسانی، قبر کی کیفیت بھی بیان فرمائی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب بندہ مومن قبر میں جائے گا تو قبر اس کو ویلکم کرے گی، خوش آمدید کہے گی اور کہے گی کہ زمین پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، لہذا اب جب تم آئے ہو میرے پاس تو میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا سامان ہوں. اور حد نگاہ تک اس کو جو ہے وسیع کر دیا جائے گا. اور حدیث میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ قبر کو محض گڑا نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے، لہذا وسیع کر دیا جائے گا جنت کو، اس قبر کو، اور وسعت اتنی ہوگی کہ چاروں طرف جنتی کا سامان نظر آ رہا ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک قبر کے معاملات بھی ہمارے لیے آسان فرما دے. بہرحال اس کے برعکس جو نافرمان تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانی کرتا رہا، جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین آدمی تم تھے، اور آج جب تم آئے ہو میرے پاس تو میں تمہیں بتاؤں گی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا ہے. لہذا حضور نے فرمایا کہ اس کو اتنی زور سے وہ بھینچتی ہے، پریس کرتی ہے. حضور نے دونوں انگلیاں ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دکھائیں کہ اس کی پسلیاں ایسے آپس میں جڑ جاتی ہیں، اور انسانوں اور جنات کے سوا تمام مخلوقات اس کا چیخو پکار سن رہی ہوتی ہے. اور حضور نے مزید فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے قبر میں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو. یہ کیفیت ہوتی ہے قبر کی. بہرحال دعا کریں اللہ پاک قبر میں بھی ہم سب کے لیے آسانی فرما دے. میرے بھائی گفتگو تو چل رہی ہے لیکن وقت ختم ہو گیا. خلاصہ ہے گفتگو یہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہذا ہم میں سے ہر شخص موت کی تیاری کرے، عقل مند آدمی ہوئے. موت کے بعد کی زندگی میں اصل کامیاب کون ہوگا، اس کے دینی فرائض کیا ہیں، کیسے جنت میں داخل ہو سکے گا، کیسے جہنم سے بچ سکے گا، اس پہ انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیا تو اگلے جمعے بات کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث سنا رہا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے بالکل ویسے ہی جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی لگتا. کتنی پیاری مثال ہے، مولانا عظیم اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، دلوں پر زنگ لگتا ہے غفلت کا، نافرمانی اسی وجہ سے کرتا ہے، لہذا جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے ویسے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے فوراً سوال کیا، ما جلا ہوا یا رسول اللہ، دلوں پر زنگ آ جائے تو اس کی جلا، اس کا علاج بتائیے. حضور نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، یہ تمہارے دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے. وذکر الموت، اور اپنے موت کو یاد رکھا کرو، موت کا تذکرہ کیا کرو، تو یہ دل کی یہ جو آلائشیں ہیں یہ دور ہو جائیں گی، دنیا کی محبت نکل جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی محبت انشاءاللہ گھر کرے گی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کیفیت میں، ایمان کی کیفیت میں موت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.